এবারে আজকের অনুষ্ঠান সূচি জানিয়ে দিচ্ছি। শুরুতেই থাকছে যথারীতি বিশ্ব সংবাদ, এতে থাকবে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো দুটি রিপোর্ট। এরপর সংবাদ বিশ্লেষণমূলক প্রাত্যহিক আয়োজন, দৃষ্টিপাতে থাকছে যথারীতি দুটি প্রতিবেদন। নিউ ইয়র্ক টাইমস সিরিয়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর অপরাধ যজ্ঞের যে তথ্য ফাঁস করেছে সে সম্পর্কে আমাদের ভাষ্যকারের একটি পর্যালোচনা শুনবেন দৃষ্টিপাতের শুরুতেই। এছাড়া বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যাবার 72 ঘন্টার পর এই সংক্রান্ত মামলা না নেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বিতর্কিত বিচারককে তার এজলাসে না বসানোর নির্দেশনা সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুর রহমান খানের একটি প্রতিবেদন শুনবেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। দৃষ্টিপাতের পর থাকবে আল্লাহর পবিত্র নামের তাৎপর্য এবং শিক্ষা শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা আসমাউল হুসনা। নিয়মিত পরিবেশনা কথাবার্তার পর প্রান্তিক আয়োজন রয়েছে আদর্শ মানুষ গড়ার কৌশল শীর্ষক একটি আলোচনা। সব শেষে সংক্ষিপ্ত সংবাদ, তবে সবকিছুর আগে সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ।
রেডিও তেহরান, শুরু হচ্ছে বিশ্ব সংবাদ। সংবাদ শিরোনাম, আমেরিকা কখনো আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলেনি বলে ইরানের সুস্পষ্ট ঘোষণা। পরমাণু ইস্যুতে তেহরানের অবস্থানের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করল রাশিয়া। ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সামরিক মহড়াকে ফিলিস্তিনের হৃদয়ে ছুরিকাঘাত হিসেবে মনে করছে হিজবুল্লাহ। আরব নেতাদের জন্য কলঙ্ক হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপি নেতাদের নানা বক্তব্য জনগণের বিনোদনের উৎস পরিণত হয়েছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের। এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতির দাবি, মমতার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে কংগ্রেসের অবদানই সবচেয়ে বেশি, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মোদীকে হটানো সম্ভব নয়। আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা বন্ধুরা, সংবাদ শিরোনাম শুনলেন। এবার বিস্তারিত বিশ্ব সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সকেল আহমেদ। ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কমিশনের সদস্য শাহরিয়ার হায়দারি বলেছেন আমেরিকা কখনো আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলেনি। তিনি ইরানের বার্তা সংস্থা খনে মেল্লাতকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন। ইরানের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত বিলের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আমেরিকা সবসময় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিশ্বের স্বাধীন চেতা দেশগুলোর উপর চাপ ও হুমকি সৃষ্টি করেছে। হায়দারি বলেন, আত্মরক্ষার স্বার্থে যে কোনো প্রচলিত অস্ত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা বিশ্বের প্রতিটি দেশের অকাট্য অধিকার।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ زحا کی بعض آیات کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین پہلے سماعت فرمائیے اس وقت کے نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نکاح۔ پروگرام زاویہ نکاح کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ایران کے شفاف اور دو ٹوک موقف کا اعلان کیا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں افغان شہریوں نے طالبان کو تسلیم کیے جانے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج شام وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایرانی تجزیہ نگاروں، اہل قلم اور بیرون ملک متعین ایرانی سفیروں کے اجلاس میں ایران کی خارجہ پالیسی کی وضاحت کی اور ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ایران کے شفاف اور دو ٹوک موقف کا اعلان کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایرانی تجزیہ نگاروں، اہل قلم حضرات، یونیورسٹی اساتذہ، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور بیرون ملک متعین ایران کے سفیروں سے اپنے خطاب میں حکومت ایران کی خارجہ پالیسی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے ایک طرف اور غیر قانونی علیحدگی اور یورپی فریق ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کے باوجود ویانا مذاکرات میں ایران کے شمولیت کے بارے میں تہران کی نیک نیتی سب پر ثابت ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی امریکہ کے ایک طرفہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے ایران کی جانب سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جانے کے سلسلے میں مکمل وضاحت کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے بھی ایران کی جانب سے اب تک اپنائے جانے والے مواقف اور اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے ان مذاکرات کے بارے میں ایران کی جانب سے اختیار کی جانے والی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اجلاس میں شریک شخصیات نے بھی اس بارے میں اپنے نظریات پیش کیے اور اس قسم کی نشستیں اور اجلاس جاری رکھے جانے کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کے روز انسٹاگرام پر اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران ماضی کے مذاکرات میں تعطل کے مرحلے میں اب رکا رہنا نہیں چاہتا، کہا تھا کہ مقابل فریق اگر سنجیدگی کے ساتھ اور مثبت زاویے سے ویانا مذاکرات دوبارہ شروع کرتے ہیں تو مختصر مدت میں ایک بہتر سمجھوتے کے حصول کا امکان پایا جاتا ہے۔ ایران اور گروپ 4+1 کے ویانا مذاکرات 29 نومبر کو شروع ہونے والے ہیں۔ افغان طالبان حکومت پاکستان اور پاکستانی طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ جنگ کا خاتمہ اور پاکستان کی سلامتی سب کے مفاد میں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی ثالثی میں حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک نہیں بلکہ افغان طالبان کے تمام سرکردہ رہنما حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ دو ہفتے قبل خبروں میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی وساطت میں ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ خوست میں جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے پاکستانی طالبان کے مستقبل کا معاملہ حکومت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں افغان شہریوں نے طالبان کو تسلیم کیے جانے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ کابل کے شہریوں نے طالبان پر وعدہ خلافیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان جب تک اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتے، عالمی برادری کو چاہیے کہ اس گروہ کی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ کابل میں کیے جانے والے اس مظاہرے میں افغان شہریوں نے طالبان حکومت کی 3 ماہ کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ سبھی انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے طالبان پر بھرپور دباؤ ڈالے۔ مظاہرے کے منتظمین میں سے ایک طوبہ لطفی کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے جو وعدے کیے ان میں سے کسی ایک پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا بلکہ وعدوں کے خلاف ہی عمل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا مگر ملک کے مختلف علاقوں میں سابق فوجیوں اور مخالفین کے مکانات کی مسماری، ان کی ایذا رسانی، ان پر تشدد اور جبری نقل مکانی، نیز قتل و غارت گری کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج شام وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان مہنگائی پر اپنے ترجمانوں کو بریفنگ دیں گے کہ ترجمان مہنگائی سے متعلق عوام کو اب کیا بتائیں۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں ترجمانوں کو آئندہ کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم پارٹی ترجمانوں کو دیگر ہدایت بھی جاری کریں گے۔ روس نے ہندوستان کو S-400 دفاعی نظام کی سپلائی کا آغاز کر دیا ہے۔ روس کے محکمہ فنی دفاعی تعاون کے سربراہ دیمیتری شگائف نے دبئی میں ہونے والی فضائی نمائش کے موقع پر کہا کہ ہندوستان کو S-400 دفاعی نظام کی سپلائی کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ماسکو نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کو S-400 دفاعی نظام کی سپلائی کا عمل رواں سال کے اختتام پر انجام پا جائے گا۔ ہندوستان اور روس نے سن 2017 میں 5 S-400 دفاعی نظام کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کی مالیت 5.2 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر 2023 تک ہندوستان کو مذکورہ دفاعی سسٹم کی سپلائی مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ نے کئی بار کہا ہے کہ روس سے دفاعی نظام کی خریداری کا سمجھوتا کرنے والے ملکوں کا امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہندوستان کو بھی اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یمنی فوج نے مغربی صوبہ الحدیدہ کو جارے اور قابض افواج کے قبضے سے پوری طرح آزاد کرا لیا ہے۔ یمن کے مغربی ساحل سے جارے سعودی اتحاد کی پسپائی کی سب سے بڑی وجہ شمال مشرق صوبہ مغرب میں پیدا ہونے والی صورتحال پر امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں پائی جانے والی تشویش ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کے فوجی بھاری فوجی شکست سے قبل جنوب کے علاقے میں خود کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد نے اپنے تمام فوجیوں میں جملہ طارق صالح اور الاماقلہ بریگیڈ کو مغربی ساحل سے عدن کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یمنی فوج اور عامر زکار فورس نے پورے مغربی ساحلی علاقے الحدیدہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس وقت الخوخہ اور حیس میں جنگ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمن کے صوبہ شبوہ میں سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ جارحیت میں کم از کم 4 یمنی شہری شہید ہو گئے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے حملے میں 4 یمنی شہریوں کی شہادت کے علاوہ 2 دیگر عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انتہا پسند صہیونیوں نے غاصب صہیونی حکومت کی ایما پر ایک بار پھر مشرق بیت المقدس میں راس العمود علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند صہیونیوں نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی ایما پر مشرق بیت المقدس میں راس العمود علاقے پر حملہ کر دیا جس میں کم از کم 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ان انتہا پسند صہیونیوں نے نابلس کے جنوب میں زعترا چیک پوسٹ کے قریب فلسطینیوں کی گاڑیوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب تحریک حماس نے زور دے کر کہا کہ تحریک حماس پوری طرح سے مسلح ہے اور آزادی فلسطین کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے گی۔ اس تحریک نے ایک بار پھر پورے فلسطین کو آزاد کرانے کے حوالے سے حماس کے قومی عزم کی پابندی پر زور دیا۔ عراق کے الفتح الائنس نے ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو خراب اور عراقی شیعوں کا آپس میں دسبہ کلیمہ کرنے کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق عراق کے فتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ بعض قوتیں ملک میں شیعوں درمیان پھوٹ ڈالنے اور انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے بھاری رقم بھی خرچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ہادی العامری نے کہا کہ بغداد اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہرے انتخابی نتائج کی مخالفت میں انتخابی کمیشن کے خلاف کیے جا رہے ہیں اور کسی سیاسی اتحاد کے خلاف نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ کو 8 وکٹ سے شکست دے کر آسٹریلیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا۔ دبئی میں کھیلے گئے ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے اور آخری مارکے میں نیوزی لینڈ نے کپتان کین ولیمسن کی جارحانہ بلے بازی کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 172 رنز بنائے، جس کے جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 1 اوور پہلے ہی صرف 2 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ آسٹریلیا کے آل راؤنڈر مچل مارش کو مین آف دی میچ سے نوازا گیا، جبکہ ڈیوڈ وارنر کو ٹورنامنٹ میں 289 رنز بنانے پر مین آف دی سیریز سے نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین، اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رفیع زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے زاویہ نگاہ میں یمن اور یمن کی تازہ ترین صورتحال۔ مارچ 2015 سے یمن پر جار سعودی اتحاد کی وحشیانہ کاروائیاں جاری ہیں۔ بہت سے مبصرین اور ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک ایک ہفتے، دو ہفتے، زیادہ زیادہ 1 مہینے یا 2 مہینے میں یہ جنگ یمن کو اپنے حق میں جیت لیں گے اور یمن کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن 6.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ استقامت نے سپر طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور آج کی جو سب سے اہم اور بڑی خبر آئی ہے وہ یہ کہ مغربی صوبہ الحدیدہ تقریباً اب آزاد ہو چکا ہے جارے اور قابض قوتوں کے قبضے سے، اور جارے اتحاد یا جارے سعودی اتحاد کی فوجیں اب مغربی صوبہ الحدیدہ سے فرار کر رہی ہیں اور وہ جنوب کی جانب عدن اور شبوہ اور دیگر علاقوں میں اپنے ٹھکانے تلاش کر رہی ہیں۔ اس درمیان امریکہ جو ہمیشہ ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ بہانے تراشی کرتا ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ 2 روز قبل یا چند روز قبل سنا میں امریکی سفارت خانے پر یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ سنا میں امریکہ کا سفارت خانہ 2000 سے بند ہے، اور 2019 سے تو وہاں کے جو مقامی کارکن جو اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ نے مقامی کارکنوں کو اپنے سفارت خانے کے جو کہ یمنی شہری تھے تنخواہیں تک نہیں دیے۔ یہ ہے سپر طاقت کا حل۔ بہرحال اس وقت حقیقت اور جو حقائق ہیں وہ یہ کہ سپر طاقتوں نے جار سعودی اتحاد نے، جس کے ساتھ 42 ممالک یا حکومتیں اس کے ساتھ ہیں، اس میں شامل ہیں صہیونی حکومت الگ اور امریکہ الگ، برطانیہ الگ، فرانس اور جرمنی کو بھی اس سے الگ نہیں رکھا جا سکتا، سب نے جار سعودی اتحاد اور سعودی عرب کا ساتھ دیا، لیکن آج سب یمن کے نیت تھے، لیکن دلیر اور بہادر اور شجاع عوام اور استقامتی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں پاکستان کوئٹہ، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں کوئٹہ میں معروف عالم اہل سنت و دانشور و تجزیہ نگار جناب مولانا عبدالرحمٰن نورزئی صاحب. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی ابھی آ رہی ہے. جی
بہت شکریہ. ہمارا موضوع گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یمن ہے. 26 مارچ 2015 سے اب تک نہ صرف جارح سعودی اتحاد اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا, اب جو قرائن و شواہد کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ جارح سعودی اتحاد اور مصر فہرست آل سعود حکومت کو سخت اور بری طرح سے شکست اور حزیمت کا سامنا ہے. خود آل سعود خاندان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا جنگ یمن کے بعد؟
اصل میں دیکھیے, عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ یمن کا مسئلہ بھی ہے. اس مسئلے کو عالم اسلام جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتا. پوری کوشش امریکہ کی ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے وہ اس مسئلے کو انتہائی عالمی سطح پر پھیلائے تاکہ جتنے بھی دنیا کے درندے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, وہ اپنا حصہ لینے کے لیے وہاں پہنچے, سعودی عرب سے اپنا بدلہ لے اور سعودی عرب سے اپنے مفادات کے بابت سودا بازی کر لے. شک نہیں ہے کہ یمن عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ سارا گیم جو ہے وہ امریکہ نے تیار کیا ہے, سعودی عرب کو استعمال کر رہا ہے. یہ بے وقوف حکومت ہے, یہ جاہل و گمراہ حکمران ہے جو اپنے ملک کے مسائل کو نہیں سمجھتے, جو اپنے ہمسایوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے, جو عالم اسلام کے مسائل کو نہیں سمجھتے. یہ خود کو عالمین کے متولی کہتے ہیں لیکن سب سے نمبر ون چور اور ڈاکو ہے جو حرم کے نام پہ دنیا کے مسلمانوں سے ان کے مفادات کو لوٹ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو تیل اور ذخائر ان کے پاس ہے یہ اسے اپنے لیے بھی استفادہ نہیں کر سکے, اپنی قوم کے لیے بھی استفادہ نہیں کر سکے. امریکہ زور زبردستی آ کر کے وہ تمام ایسٹ جو ہے وہ اپنے مفاد میں اور عالم کفر کے مفاد میں اور مغرب کے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ 2015 سے لے کر آج تک یعنی اتنے طویل عرصے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا, تو عالم اسلام کے جو وسیع مسائل ہیں اس کو کیسے حل کریں گے؟ اس کے لیے اس نے ایک اسلامی فوج تیار کی ہے جس میں دنیا کے تمام وہ درندے جنرل جو اپنے اپنے ملکوں میں ڈاکہ ڈال کر کے وہاں جا کر فرار ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے توسط سے انہوں نے ایک عالمی فوج بنائی ہے اور وہ یمن کے مسئلے میں مداخلت کر رہے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, مداخلت ان کی ہو رہی ہے, زبردستی ہو رہی ہے. پھر بھی یہ مسئلہ انتحال نہیں ہوا, پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ باطل قوتیں یکجا ہیں اور یہ باطل کبھی بھی بسر اقتدار نہیں آ سکتے اور نہ یمن کو یمن کے مسئلے کو یہ حل کر سکیں گے. آج بھی ہے کہ یمن کا مسئلہ وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, وہ حریت کا مسئلہ ہے, وہ قیام کا مسئلہ ہے, وہ آزادی کا مسئلہ ہے. وہ بیدار ہو چکے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بیدار ہو چکے ہیں, وہ ہمسایوں کی جارداری کو قبول نہیں کریں گے اور وہ عالم کفر کی جارداری کو بھی قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے جس طرح افغانستان کا مسئلہ حل ہوا, یمن کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح حل ہوگا. یمن کے جو اہل لوگ ہیں, حقدار لوگ ہیں, عوام ہیں, مسلمان ہیں, وہ اپنی حکومت اور اقتدار پہ انشاءاللہ واپس لوٹیں گے, قابض ہو جائیں گے. ان کو یہ دن انشاءاللہ یہ دن ان کا منتظر ہے, وہ اسی دن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے ابھی عالم اسلام کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں. پاکستان کو پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, میں کہتا ہوں یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. پاکستان اس مسئلے میں سعودیوں کے ان خبیث انسانوں کا, حکمرانوں کا ساتھ نہ دے اور نہ امریکہ کے ڈکٹیشن کو سامنے لے, بلکہ اس میں اسلامی کردار ادا کریں. جو اسلامی موقف ہے قرآن و سنت کا, اس بنیاد کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان, پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاسی جماعتیں کام کریں, آ جائیں میدان میں. ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ مسئلہ حل ہوگا اگر مسلمان بیدار ہو, عالم اسلام کے مسلمان یکجا ہو جائیں اور امریکہ اس کے کفار اور حنوت کی بالادستی کو توڑ دے اور ان کی قید سے آزاد ہو جائیں, یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا.
جی آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں سعودی ولی عہد بن سلمان نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے شام میں جنگ مسلط کرائی اور دہشت گردوں کے ذریعے وہاں پر جو کچھ ہوا, جو تباہی ہوئی, ان کی شام سے متعلق پالیسی غلط تھی. تو ظاہر ہے کہ شام اس وقت پوری طرح سے کامیاب ہو چکا ہے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں بھی اور دہشت گردوں کے سرپرستوں اور آقاؤں کے خلاف جنگ میں بھی. تو کیا یہ چیز یمن کے تعلق سے یہی حقیقت بن سلمان اور آل سعود کے دیگر شہزادوں یا فرمانروا کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟
دیکھیے سعودی عرب کے جتنے بھی فرمان روا ان کو کہیں یا ان کو جابر و ظالم اور مستبد کہیں, یہ اسلام کے انقلابی اور جہادی اصولوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ان کا کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے اسلام کے راستے میں شہادت کا یا قربانی کا یا جذبہ جہاد کا. یہ جنگ لڑتے ہیں عام دنیوی سطح پہ, قبائلی سطح پہ. یہ بنو امیہ کی قوم ہے جنہوں نے اولاد رسول کو کربلا میں شہید کیا. ان سے اب کیا توقع رکھیں گے کہ یہ دین کے لیے, اسلام کے لیے, اس کی حقانیت کے لیے کام کریں گے. شام اس وقت دہشت گردوں کے جو داعش ہے ان کے تصرف سے تو آزاد ہے الحمدللہ, انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے. اور سعودی عرب جان لے گے انشاءاللہ کہ داعش ان کو یہ امریکہ کو وہاں تک پہنچا دے گا. ہم ریاض تک پہنچائے گئے ان کے, ہم حرمین شریفین کے مقدسات کو ان کے ذریعے بے عزت کروائے گا اور ان کی توہین اور بے عزتی کروائے گا. لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں کہ سعودی فوجی جو ہیں وہ اتنے دلیر نہیں ہیں, اتنے بہادر نہیں ہیں, اتنا عقیدہ نہیں ہے ان کا, اتنا جذبہ نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کی راہ کے تلاش میں اپنی جانوں کا قربانی کا نظریہ پیش کر سکیں یا اس کے لیے جنگ کر سکیں. سعودی شہادت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. سعودیوں کا وہ راستہ ہی نہیں ہے جس کو ہم جہاد کہتے ہیں, ہم اسلام کے راستے میں قربانی کہتے. وہ تو ایک عام نارمل جنگ لڑ رہے ہیں جو ایک وطن کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, ایک مٹی کے لیے ہوتا ہے. ان کے پیش نظر وسیع تناظر میں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے جنگ ان کے لیے بجائے فائدے کے خطرناک خطرہ ان کے لیے. یہ ڈرپوک لوگ ہیں, ڈرتے ہیں. یہ ایک مسلمان سے لڑتے ہیں. دیکھیے ہمارا عقیدہ اللہ کے راستے میں, ہم صبح تو استقامت کا جب مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مخالف فوج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب دنیا میں دیکھیں جتنے بھی جہادی کشمیر میں دیکھیں, 7 لاکھ ہندو فوج جو ہے وہ مجاہدین کے سامنے بے بس ہیں. اسی طرح افغانستان میں امریکہ بے بس رہا, اسی طرح دنیا کے اور ممالک میں بھی جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں وہاں کفر بے بس ہے ان کے سامنے. تو یہ جو کفر کے نمائندے بنے ہیں, کفر کے ایجنٹ بنے ہیں, ان کا ان مسلمانوں کے مقابلے میں استقامت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا, کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا. یہ جہاد کے لیے لڑتے ہیں, یہ جہاد ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اور ایمان کی تقویت کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ شہادت ہے, جس کے اصول کے لیے انہوں نے حزم کیا ہے. اور سعودی اس وقت نہ جہاد کو مانتے ہیں نہ شہادت کو مانتے ہیں, یہ اپنی تباہی اور بربادی کی خبر کو کود رہے ہیں.
اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے, مجھے اور دیگر ساتھیوں کو خدا حافظ.
ابھی آپ سامن پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامن اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے,
عزیز سامن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامن اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید, جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان کے لیے تین مواقع بڑے سخت ہوتے ہیں. ایک موقع وہ جب انسان ملک الموت کا مشاہدہ کرتا ہے, دوسرا موقع جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے, اور تیسرا موقع وہ جب انسان روز قیامت حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا, اب چاہے جنت میں جائے یا دوزخ میں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جانے تک متعدد سخت ترین منزلیں ہیں جن سے گزر کر آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے, اور یہ اتنی سخت منزلیں ہیں کہ اگر ان کو حالت اعتذار یعنی مرنے کے وقت کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو موت کی پہلی منزل بہتر اور آسان دکھائی دے گی. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, موت کے بعد دنیا اور آخرت کے درمیان ہزار خطرناک گھاٹیاں ہیں جن سے گزر کر جانا ہے, اور ان میں سب سے آسان مرحلہ موت ہے. موت روز قیامت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی منزل اور آخرت تک پہنچنے کی پہلی نشانی ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, موت ہی قیامت ہے, جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے, اور وہ اپنے کیے اعمال کی جزا یا سزا کو دیکھ لیتا ہے. اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، موت آخرت کا دروازہ ہے، موت سے مراد انسان کی روح قبض ہونا اور جسم و روح کے رابطے کا ختم ہونا ہے، یا دنیاوی زندگی سے اخروی دنیا تک منتقل ہو جانے کا نام موت ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسا کہ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، وہ وہی خدا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بے شک خداوند عالم نے یہ ذمہ داری یعنی قبض روح کا کام ملک الموت کے حوالے کر رکھا ہے، اور ملک الموت ہی حکم خداوندی سے انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور خداوند عالم نے ملک الموت کے لیے دیگر فرشتوں کو آوان و انصار مقرر فرمایا ہے، جو اسی کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، اور ان کا فعل خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ملک الموت کے لیے دیگر فرشتوں کو ناصر و مددگار بنایا ہے، جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، جیسے انسانوں میں داروغہ کے ساتھ پولیس اور دیگر ناصر و مددگار ہوتے ہیں اور انہیں اپنی حاجتیں پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر بھیجتے ہیں، اسی طرح ملک الموت دیگر فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان فرشتوں کی روح خود ملک الموت قبض کریں گے، اور ملک الموت کو خود خدا موت دے گا۔ موت وہ حقیقت ہے جو عالم کائنات میں انسانی زندگی کی آخری منزل ہے، جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ حالت احتضار کے موقع پر طاری ہونے والا خوف اور وحشت تمام مرنے والوں کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ اگر انسان نیک کردار ہوتا ہے تو اس کی جانکنی آسانی سے ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا دیدار نہ ہو تو اس کے لیے سختیاں اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا اگر مرنے والا مومن اور متقی ہے تو فرشتے بہت آسانی سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کو جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں، لیکن اگر مرنے والا کافر یا ظالم ہے تو اس پر بہت زیادہ خوف و وحشت طاری ہوتا ہے، اور اسے دردناک اور سخت سے سخت عذاب کے بارے میں خبر دی جائے گی۔ سکرات موت سے وہ کرب و پریشانی مراد ہے جسے دیکھ کر مرنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مرگ بار مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور انسان سکرات موت کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدہواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی نزع کی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سکرات موت اور غمرات موت کے آثار میں سے انسان کی زبان کا لڑکھڑانا ہے، یا مثلا آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور پہلو ہلنے لگتے ہیں، اس کے ہونٹ پپڑا جاتے ہیں، اس کی پسلیاں چڑھ جاتی ہیں، اس کی سانس پھولنے لگتی ہیں، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء و جوارے بے جان ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی رانیں، اس کا سینہ اور اوپری حصہ گلے تک ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس کو حالت احتضار کہتے ہیں، جو واقعاً ایک وحشتناک موقع ہے، لیکن بعض اعمال صالحہ جیسے صلہ رحم، والدین کے ساتھ نیکی کرنا وغیرہ حالت احتضار کے وقت مشکل آسان کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ خداوند عالم سکرات موت اور اس سختیوں کو آسان کر دے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحم کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب محمد ابن ابی بکر کو مصر کا والی بنایا تو آپ نے ایک تحریر لکھ کر دی، جب تک انسان کو جنت یا جہنم میں اس کا مقام نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کی روح مفارقت نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ دشمن خدا ہے یا دوست خدا، اگر وہ دوست خدا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ خداوند عالم کی طرف سے تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، اور اگر مرنے والا دشمن خدا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے راستے بتا دیے جاتے ہیں اور وہ خدا کی طرف سے تیار کردہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں موت کے وقت ہوتی ہیں اور وہ ان باتوں کا یقین کر لیتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید اظہر عباس حسینی صاحب پارہ غازی پور یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام معیاری ہوتے ہیں اور سیاست کے ساتھ دینی اور سماجی معلومات سے بھی پر ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم انسانوں کے لیے مفید بھی ہیں۔ محرم کے حوالے سے نشر ہونے والے پروگرام صبح امید اور ذبح عظیم بہت پسند آئے، نہایت ہی معلوماتی پروگرام تھا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید اظہر عباس حسینی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ماہر فلکیات اور پنچکی چلانے والا۔ یہ واقعہ خواجہ نصیر الدین توسی سے منسوب ہے اور کافی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے رات کے وقت کسی گاؤں میں پہنچے۔ گرمیوں کی اس رات میں انہیں اسی مقام پر رکنا پڑا۔ وہاں ایک شخص پنچکی چلا رہا تھا۔ اس نے خواجہ نصیر الدین کی میزبانی کی اور ان سے کہا، آج رات آپ اسی چھپر کے نیچے سو جائیں جہاں پنچکی لگی ہوئی ہے۔ خواجہ نصیر الدین توسی ایک ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے چکی والے سے کہا، بہت گرمی ہے لہذا باہر سونا بہتر ہے۔ چکی والے نے کہا، آج کی رات بارش ہوگی۔ خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلع بالکل صاف تھا اور ابر کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ ویسے بھی فلکیات کے ماہر تھے، لہذا انہوں نے فرمایا، نہیں، میں یہیں باہر سوؤں گا۔ خواجہ نصیر الدین باہر سو گئے، لیکن جب آدھی رات کو تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی تو مجبوراً انہیں پنچکی کے پاس آ کر پناہ لینا پڑی۔ یہاں آ کر انہوں نے چکی والے سے پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ آج کی رات بارش ہوگی؟ پنچکی چلانے والے نے بڑے اطمینان سے بتایا، میرے پاس ایک کتا ہے اور مجھے تجربے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے میرا یہ کتا اسی پنچکی کے قریب چھپر کے نیچے آ کر سو جاتا ہے۔ گزشتہ رات بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، لہذا مجھے معلوم ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 شعبان، 9 ربیع الثانی اور 15 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ربیع الثانی سن 610 ہجری قمری کو مسلمان طبیب اور دواؤں کے ماہر نجیب الدین ابو حامد علی ابن عمر سمرقندی ہرات پر منگولوں کے حملے کے دوران ہلاک ہوئے۔ وہ بہت حاذق طبیب تھے اور دواؤں کے سلسلے میں انہوں نے وسیع تحقیقات انجام دیں، نیز متعدد کتابیں تحریر کیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الاسباب والعلامات ہے۔ اس کتاب میں بیماریوں کی وجہ اور ان کی علامتوں پر بحث کی گئی ہے۔ سمرقندی کی علم طب میں ایک اور گراں قدر کتاب ہے جس کا نام الالباب ہے۔ پندرہ نومبر سن 1630 عیسوی کو جرمنی کے ماہر فلکیات یوہان کیپلر کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1571 میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آسٹریا چلے گئے، جہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کیپلر نے کئی سال فلکیات سے متعلق مطالعہ و تحقیق میں گزارے۔ اس تحقیق و مطالعے سے حاصل ہونے والے قوانین کیپلر اصول کے نام سے موسوم ہیں، جو ستاروں کی گردش کے بارے میں ہیں۔ اپنے مدار میں مریخ کی بیضوی گردش کا انکشاف بھی کیپلر نے کیا۔ چوبیس شعبان سن 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام، اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا، اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ پندرہ نومبر سن 1869 عیسوی کو معروف روسی مستشرق ویسلی بارٹولڈ سینٹ پیٹرس برگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی اور فارسی، عربی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ اس زمانے میں وہ علمی تحقیق اور مطالعے کے لیے بارہا ترکستان گئے اور اپنے مطالعے اور تحقیقات کے نتائج منگولوں کے حملے کے دوران ترکستان نامی کتاب میں لکھے۔ یہ کتاب بارٹولڈ کا شاہکار سمجھی جاتی ہے، جس پر متعدد انعامات ان کو ملے اور بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے سن 1912 میں ایک رسالہ جہان اسلام جاری کیا، جس میں وہ تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے۔ 19 اگست سن 1930 کو لینن گراڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ چوبیس شعبان سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے کچھ دن بعد، جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس انقلابی اقدام کے رد عمل میں امریکی حکومت نے پوری دنیا میں امریکی بینکوں میں تمام ایرانی اثاثے منجمد کر دیے۔ ایران کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکی حکومت کے اقتصادی دباؤ نے وسعت اختیار کر لی۔ امریکہ کے اس اقدام سے چند روز پہلے ہی ایران نے امریکہ کے ان دشمنانہ اقدامات کی وجہ سے اس کو تیل کی برآمد بند کر دی تھی۔ چوبیس آبان سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی، مفسر قرآن، عالم اور فقیہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے وفات پائی۔ انہوں نے 1281 ہجری شمسی میں ایران کے شہر تبریز میں ایک علمی خاندان میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی خداداد ذہانت کے باعث اسلامی دنیا کے ایک مفکر اور اہم فلسفی شمار کیے جانے لگے۔ آپ نے اعلیٰ دینی مدارس اور مراکز کو حیات نو بخشی۔ آپ فلسفہ، اسلامی علوم، تفسیر قرآن اور اسلامی عرفان کے مستند اور ممتاز استاد تھے اور آپ نے ان علوم میں نئی راہیں کھولیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو ادب، ریاضیات اور فقہ پر بھی عبور اور پوری دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے، جو ایک نیا اسلوب شمار ہوتا ہے۔ پندرہ نومبر سن 2000 عیسوی کو اطالوی مسلمان مہدی ایڈورڈ آنیلی نے وفات پائی۔ وہ سن 1954 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی فلسفے اور ادیان میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ 20 سال کی عمر میں اتفاقیہ طور پر قرآن مجید ان کے مطالعے میں آیا اور بعد میں انہوں نے دین اسلام کے بارے میں مطالعہ کر کے نیو یارک کے ایک اسلامی مرکز میں اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اٹلی سے فارغ و تحصیل ایرانی طلباء کی انجمن اسلامی سے متعارف ہوئے اور مذہب تشیع قبول کر لیا۔ ان کا تعلق مشہور اور دولت مند خاندان سے تھا اور ایڈورڈ آنیلی کا مسلمان ہونا ان کے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ نیز ان کے خاندان والوں نے ان کو میراث سے محروم کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ مہدی ایڈورڈ آنیلی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل میں ایران آئے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایڈورڈ آنیلی 15 نومبر 2000 کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پراسرار طور پر انتقال کر گئے اور ان کی لاش پر تشدد کے بہت سے نشانات کے باوجود موت کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے ان کو جلد بازی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.